بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 19 جنوری 2007، مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں قرآن حکیم کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے لائحہ عمل کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج ہمارا اصل موضوع یہ ہے قرآن مجید کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے راہ عمل کیا ہے. دوسرے لفظوں میں، جو سلسلہ مضمون اس سے پہلے چل رہا تھا ماہ رمضان کے بعد سے، آپ کو یاد ہوگا جو لوگ بھی شریک رہے ہیں، کہ قرآن کا پیغام نوع انسانی کے نام، اصل پیغام کیا ہے اس کو ہم سمجھیں. پورا قرآن اللہ کا پیغام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ میسج ہے خالق کا، مالک کا. کس کے نام؟ وہ مخلوق جو اس نے پیدا فرمائی ہے، جو انسان کے نام سے جانی جاتی ہے، جو سب کی سب آدم و حوا کی اولاد ہے. مخلوقات تو اور بھی بہت سی ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، اور رینگنے والے کیڑے بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، لیکن انسان کے نام، میرے اور آپ کے نام، بحیثیت انسان کیا پیغام ہے اس کو سمجھنا، اس کے حوالے سے گفتگو رہی ہے چند اجتماعات جمعہ میں. وہ گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اس وقت جو اصل پیغام قرآن کا ہے، پوری نوع انسانی کے نام، اس کا حاصل نمبر ایک، اللہ کو مانو اس کی توحید کے ساتھ. یہی دعوت رہی ہے اس سے پہلے بھی تمام انبیاء اور رسولوں کی. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، شرک سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کو مانو اور اسی کی بندگی اختیار کرو. نمبر دو، رسالت کا اقرار کرو. تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری فرمایا، سلسلہ رسالت. ایک فرشتے کا انتخاب ہوتا ہے اور وہ جبرائیل ہیں. انسانوں میں سے ہر دور میں کسی ایک شخص کو اللہ منتخب فرماتا رہا پیغام رسانی کے لیے، اور اس ذریعے سے نوع انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان ہوتا رہا. ظاہر بات ہے کہ اگر انسان اس کو نہیں مانے گا تو ساری ہدایت سے بیگانہ ہو گیا. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ ادارہ اس نے قائم کیا، ادارہ رسالت. اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، چنانچہ آج ہم پڑھیں گے کہ اس کام کو کس نے آگے جاری رکھنا ہے، کس نے بڑھانا ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے، وہ آج کی آیات میں ہمارے سامنے آئیں گی. تیسری بات، اس بات کو مانو کہ ایک عالم اور ہے اور وہاں تو تمہاری حاضری ہوگی، پیشی ہوگی اللہ کی عدالت میں، اور دنیا میں جو کچھ تم نے کیا یہ اصل میں دار الامتحان تھا، اس کا نتیجہ وہاں نکلے گا. یہ تو پوری نوع انسانی کے نام پیغام ہے، میرے لیے بھی ہے، ہندوؤں کے لیے بھی ہے، پارسی کے لیے بھی ہے، مرشدین کے لیے بھی ہے، اللہ اور رسول کے منکرین کے لیے بھی ہے، سب کے لیے. لیکن پھر بات سمٹ کر آتی ہے اب کہ جو لوگ اس بات کو مان لیں، اللہ کو مان لیں، آخرت کو، رسالت کو، اب ان کے ذمے کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے، بس مان لینا ہی ہے منزل. اب یا ایھا الذین آمنو سے بات شروع ہوتی ہے، وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے ان کے لیے رب کا خصوصی پیغام ہے، انہیں کرنا کیا ہے؟ ہمارا ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں ایمان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جتن نہیں کرنی پڑے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، ہمیں تو موروثی طور پر مل گیا، یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کر دی، ہمارا اپنا کوئی چوائس نہیں تھا. بلکہ میں سوچتا ہوں کہ آج کل مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے، خاص طور پر پاکستانی مسلمانوں کی، جو مغرب سے محروم ہیں، مغربی تہذیب سے محروم ہیں، اور انہوں نے اسی کو اپنا امام اور رہنما بنایا ہے. ان کی تو شاید دلی آرزو یہ تھی کہ کاش کہ وہ کہیں کسی گوری چمڑی والے کے ہاں امریکہ میں، یورپ میں پیدا ہوئے ہوتے. دل کی بات پوچھو، یہ پاکستانی پاسپورٹ آپ کو معلوم ہے ذلت اور رسوائی کی نشانی ہے پوری دنیا میں. اسی طریقے سے پاکستانی ہونا بھی جرم ہے. یہ بیان تو دیے جاتے ہیں سیاسی ڈپلومیٹک کہ ہمیں بڑا فخر ہے ہم پاکستانی ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے لوگوں کے دل کو کریت کے دیکھیں، جس کا بس چلتا ہے وہ باہر بھاگتا ہے. اور پاکستانی پاسپورٹ جیسے کہ میں نے عرض کیا، لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جہاں بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آپ گئے اور وہ پاسپورٹ دکھایا، پھنس گئے وہیں پر، اب آپ کے ساتھ خصوصی امتیازی سلوک ہوگا، اس کے مستحق ہیں آپ. اسی طریقے سے اب اسلام کا معاملہ بھی ہے، تو ہمیں جو دولت عطا ہوئی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں کی، اور آج یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ شاید بہت سے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ مسلمانوں کی بجائے غیر مسلموں کے ہاں پیدا ہوتے تو شاید بہتر تھا. یہ ایک رخ ہے سوچ کا، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اسلام اس نے اللہ نے ہمیں موروثی طور پر عطا کر دیا، ہمیں مسلمان بنایا، اہل ایمان میں سے بنایا. اس امتحان کے پہلے مرحلے سے تو اللہ نے خود ہمیں گزار دیا، جس سے پوری نوع انسانی دوچار ہے وہ اللہ کو اور آخرت کو اور رسالت کو مانے، تب وہ آئے گی آگے. پھر اس سے خطاب ہوتا ہے اللہ کا کہ یا ایھا الذین آمنو، اہل ایمان، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ تمہارا رب تم سے چاہتا کیا ہے؟ تمہاری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تمہارے فرائض کیا ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، جنت تو اب ہمارا پیدائشی حق ہے. چاہے پوری زندگی نماز نہ پڑھیں، اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے رونگتے رہیں، اللہ کے رسول کی سنت کو اختیار کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑاتے رہیں، لیکن چونکہ بائی برتھ ہم مسلمان ہیں تو پیدائشی حق ہے. اور حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں کچھ وہ لوگ بھی ہیں، کیا انہیں جنت میں زبردستی داخل کیا جائے گا جو اپنی قسمت کو روتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ہاں کیوں پیدا ہو گئے؟ قرآن مجید سے اس کی تردید ہوتی ہے، ہرگز نہیں. یہ تو وہی تصور ہے جو یہود کا تھا، سیغفر لنا، ہمیں بخش دیا جائے گا. تلک امانیہم، یہ تمہاری اپنی خود ساختہ آرزوئیں اور تمنائیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. بخشے بخشائے ہیں، سیغفر لنا، ہمیں جنت، ہمیں جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. یہ تصورات یہود کے بھی تھے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ کوئی دلیل، لاؤ تورات سے پیش کر دو، اب آپ قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو اے مسلمانوں تاکہ فلاح پاؤ، بہت کچھ کرنا پڑے گا، اس کی تفصیل آئے گی ابھی. اقبال نے اسے یوں کہا کہ چومی گویا مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات را ادارہ، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، لرزتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کہنے کے بعد کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. کہ دانم مشکلات لا ادارہ، کیسے عملی امتحانات سے اب گزرنا ہوگا. یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور اس فلاح کا اصل تعلق آخرت سے ہے. سب کو معلوم ہے اصل فلاح آخرت کی ہے، لیکن کیا دنیا میں مسلمانوں کے لیے ذلت و رسوائی ہے؟ نہیں، اللہ کا وعدہ تھا. بلکہ سورہ حج کا آخری رکوع جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، پچھلے جمعے سے اس کا مطالعہ شروع کیا تھا، اس لیے کہ اس رکوع میں سب سے پہلے اس دعوت کا خلاصہ ہے جو پوری نوع انسانی کے لیے ہے پیغام. پھر دو آیات میں وہ پیغام جو مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے جو پیغام اللہ کا پوری قرآن میں تفصیل سے پھیلا ہوا ہے اس کا خلاصہ نکال دیا دو آیات میں، پوری نوع انسانی کے لیے. تو یہ جو ہم نے شروع کیا تھا، اسی صورت میں یہ بات بھی ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف سے مدافعت فرمائے گا، دفاع کرے گا دشمنوں کے مقابلے میں، اہل ایمان کی حفاظت فرمائے گا. اور اس سے آگے بڑھ کر وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ لازماً مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کریں گے. کیا ممکن ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی اور آج ہمارا یہ سلوک ہو رہا ہوتا ہمارے ساتھ؟ غور کیا آپ نے پورے عالم اسلام کی اس وقت کیا حالت ہے؟ کفر کی الغار ہے، طاغوتی قوتیں، شیطانی قوتیں مسلط ہیں. عراق ہو، افغانستان ہو، آپ کا کشمیر ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ مسلمان کا خون بہہ رہا ہے، چچنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اب وہ امریکی بدبخت ہاتھی جو ہے وہ ایران پر دانت تیز کر رہا ہے، ڈیسپرٹ ہو کر اب ایران کی طرح بڑھنا چاہ رہا ہے. سب کو معلوم ہے، مجھے کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ مرثیہ خانی اگر کہنے لگوں کہ اس وقت امت کس حال میں ہے، کتنی خار و زبوں ہے، کتنی ذلیل و خار ہے، پورا ایک گھنٹہ تو اسی کے لیے چاہیے. اور خود ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو پہلے ہی حلے میں شکست کھا چکے اور بیٹھ گئے، بلکہ لیٹ گئے. ہم نے مان لیا کہ ہمارا آقا اللہ نہیں ہے، امریکہ ہے، لہذا اس کے چرنوں پر ہر چیز قربان، نظر نیاز. ہم نے اپنے نظریہ پاکستان کو بھی اس کی بھینٹ چڑھا دیا، ہم نے اپنی اقدار کو بھینٹ چڑھا دیا، اپنے نصاب کو چڑھا دیا، اپنے ایمان اور اسلام کا سودا کر لیا. کس کام میں؟ ذرا غور کیجئے، وہ کوئی نیک کام کرنے چلا ہے؟ چلیے اگر امریکہ کی مہم کسی نیک کام کے لیے ہوتی، کار خیر کے لیے ہوتی، اور آپ اس کے اندر تعاون کر رہے ہوتے، تو پھر بھی کوئی بات تھی، کوئی دو رائے ہو سکتی تھی کہ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، امریکہ کا تعاون کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کس کام میں کر رہے ہیں ہم تعاون؟ اس کی مہم کیا ہے؟ اس کی مہم ہے اسلام کو مٹانا، وہ اس کا ہدف. اور وہ اسلامی قوتیں جو امریکہ کی بجائے اللہ کو ابھی تک اپنا رب اور آقا مانتی ہیں، ان کا قلع قمع کرنا، ان سے اس زمین کو پاک کر دینا ان کا مقصد ہے، ان کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ وہ ان کے رستے کی رکاوٹ اگر کوئی بن سکتی ہے تو وہی بن سکتی ہے. چنانچہ یہ ہے وہ نیک کام جس میں ہم تعاون کر رہے ہیں، خود اپنے پاؤں پر کلاڑا چلا رہے ہیں. تو کس طریقے سے ہو رہا؟ انہیں خوش کرنے کے لیے کیا کچھ ہم نہیں کر رہے؟ یہ میراتھن ریس سبحان اللہ. شاید اسی کے اندر پاکستان کے تمام مشکلات اور مسائل کا حل ہے. حالانکہ اس نے اہل لاہور کو جس عذاب میں مبتلا کیا وہ خوب جانتے ہیں. یہ بسنت یہ تہوار بنانے ضروری ہے. ہمارا حقیقی آقا کون ہے اس وقت؟ اور اصل بات یہ ہے کہ پوری امت بے بس, کچھ کر نہیں پا رہے. بڑا احتجاج کیا تھا باجوڑ کے مدرسے کے اوپر, حملہ کیا تھا امریکہ نے آ کر, اور ان کے جو خدمتگار ہیں پاکستانی انہوں نے اس وقت اپنے سر پہ منڈ لیا کہ ہم نے کیا ہے. اب آگے بڑھ کر انہوں نے قدم اور اٹھا دیا جنوبی وزیرستان میں, پھر کچھ نظر نیاز امریکہ کی خدمت میں پیش کر دی گئی, کچھ قربانیاں دے دی گئیں, لیکن عملاً کچھ ہو نہیں رہا, صرف احتجاج کر کے رہ جاتے ہیں. اس کا سبب بھی کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جو راہ عمل اللہ نے ہمیں دی تھی ہم اس پر چل ہی نہیں رہے. اس امت کو جو مشن دیا تھا اسے ہم بھول کر دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں. یہ اس کی سزا ہے جو آج ہمیں مل رہی ہے. وہ امت کے لیے راہ عمل کون سی ہے؟ یہ ہے کہ جو آج کا موضوع ہے. اور وہ راہ عمل اصلاً تو یہ ہے کہ اس پر چلو گے, اس صراط مستقیم پر, تو وہ عظیم کامیابی تمہیں عطا ہوگی جس کا عنوان جنت ہے. ذالک هو الفوز العظیم. لیکن ساتھ ہی یہ وعدہ بھی ہے کہ مسلمان اگر اس راہ عمل کو اختیار کر لیں تو اللہ کی مدد بھی آئے گی ان کے لیے, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی محافظت فرمائے گا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت فرماتا ہے, دفاع کرتا ہے اہل ایمان کی طرف سے. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنا دفاع خود کریں گے, ہاں اس کو صحیح معنی میں اپنا رب اپنا مولا مان لیں, اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو وہ ہماری حفاظت خود کرے گا, یہ اس کا وعدہ ہے. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی غالب اور سربلند ہوگے اگر تم مومن ہوئے. اگر تم مومن ہوئے شرط ہے, ظاہر بات ہے کہ ہم غالب اور سربلند نہیں ہیں, دنیا میں آج ذلیل و خوار ہیں. مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی نگاہ میں ہم مومن نہیں ہیں, خود اپنے آپ کو جو مرضی سمجھتے ہیں. جو معیار اللہ کا ہے اس پر ہم پورا نہیں اترتے ایمان اور اسلام کا, ورنہ پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ معاذ اللہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے. معاذ اللہ, معاذ اللہ, ہرگز نہیں. یا یہ ماننا پڑے گا معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ بے بس ہے. آج امریکہ اتنی بڑی قوت ہے کہ معاذ اللہ, صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی عاجز آ گیا ہے اس کے سامنے. یا تو یہ مانیے پھر سیدھا سیدھا کہ ان اللہ لقوی عزیز. کیا حیثیت ہے امریکہ کی اور بھی ساری عالمی طاقتیں مل جائیں, اس پوری زمین کی کیا حیثیت ہے اس کائنات میں؟ پہلے تو اس کو دیکھو, وہ خالق و مالک و وہ رب پوری کائنات کا. تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ ایمان کا جو معیار اللہ نے ہمیں دیا ہے قرآن میں واضح طور پر, اس پر ہم پورے نہیں اتر رہے. جو لاہ عمل, جو راہ عمل اس امت مسلمہ کو دی گئی تھی اس سے ہٹ کر ہم نے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا ہے. ہم بھی دنیا کی دوسری اقوام کی طرح دنیا پرستی دولت پرستی کے اندر مگن ہو چکے. لہذا اللہ کی رحمت, اس کی نصرت, اس کی مدد آج ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور آپ کچھ کرنے دائیں بائیں سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے رب کو راضی کریں. آپ یہ کہیں کہ جی ہمارا اگر معاشی نظام اس طرح کا ہم بنا لیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, افواج پاکستان کو اور مضبوط کر لیں, کر لیجیے مضبوط, پھر بھگتیے جو مرضی آپ کر لیں, جب تک اصل سبب کو دور نہیں کریں گے جس کی وجہ سے آج ہم ان حالات سے دوچار ہیں, مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. ہاں اللہ قادر ہے, وہ جب چاہے کر دے, لیکن وہ اس پر ہے, اس کو راضی کر لو. تو سورہ حج میں ابتدائی آیات میں تو توحید کا ذکر ہے, دو آیات میں, وہ ہم پچھلی بار پڑھ چکے ہیں. پھر ایک آیت میں رسالت کا ذکر آیا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالی انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی انتخاب فرماتا ہے رسولوں کا پیغام رسانی کے لیے، اپنا پیغام ہدایت انسانوں تک پہنچانے کے لیے فرشتوں میں سے ایک کا انتخاب کیا اللہ نے جبرائیل، اور انسانوں میں سے اس وقت کا انتخاب کیا تھا جب یہ وحی اتر رہی تھی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سب کچھ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ایک آیت میں آخرت کا اشارہ کر دیا، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے جو پیچھے ہے جو کچھ کیا انہوں نے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. ایک دن اللہ کی عدالت میں ہر انسان کو بھی پیش ہونا ہے اور تمام معاملات بھی وہاں پر ڈسکس ہوں. یہ ایمان بالآخرت کا خلاصہ. اس کے بعد اب خطاب ہے مجھ سے اور آپ سے، اور وہ مجھے مصرع یاد آ رہا ہے کہ اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، ہماری باری اب آ رہی ہے. ایمان لانے کے بعد اب ہم سے کیا تقاضا ہے، رب کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، ہم سے توقعات کیا ہیں، بلکہ مطالبات کیا ہیں. اس لیے کہ وہ رب ہے، وہ تو حکم دے گا اور ہم اس کے محکوم ہیں، ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں، وہ مولا حقیقی ہے. ہمیں تو اس کے حکم کی بجائے اس کے اشارے کا منتظر رہنا ہوگا، جو اشارہ بھی کیا تو اسی طرف ہم اپنا رخ کر لیں، اور وہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اہل ایمان اب تمہیں کیا کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اب یہ آخری دو آیات ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اہل ایمان رکو کرو اور سجدہ کرو. واعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیکی کے بھلائی کے کام کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. تمہیں فلاح چاہیے نا، آخرت کی کامیابی، یہ ہے راستہ. جیسے مسجد کے اس ممبر کے یہ تین سٹیپس ہیں، اسی طرح سمجھیے کہ ہماری دینی ذمہ داریوں کے بھی تین بلکہ چار لیولز ہیں جو یہاں پر اس مقام پر قرآن نے بیان کیے. ان میں سے پہلا لیول یہ ہے کہ جس سے ہر مسلمان واقف ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کو اختیار کرے یا نہ کرے. ارکعوا واسجدوا، رکو کرو سجدہ کرو، کیا مطلب؟ نماز پڑھو. اور نماز جو ہے ارکان اسلام میں سب سے نمایاں، سب سے بنیادی. ایک تو عقیدے کی بات ہے نا، کلمہ طیبہ، اس سے تو آپ اسلام میں داخل ہو گئے. اب جو چار ارکان اسلام ہیں، مراسم عبودیت، بندگی کے چار انداز، ان میں نمبر ایک ہے نماز. الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا مرکزی ستون. چنانچہ نماز کہہ کے یہاں پر اصل میں ارکان اسلام کی طرف اشارہ ہے. آخری حصے میں جب ہم پہنچیں گے تو اس سے رہنمائی ملتی ہے کہ جب کہا گیا کہ اب ان پر عمل کرو جو ذمہ داریاں تمہیں بتائی گئی ہیں. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بس نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی ارکان اسلام پر عمل شروع کر دو. یہ وہ چیزیں ہیں جو تمام مسلمانوں کو معلوم ہیں کہ پانچ ارکان ہیں اسلام کے: کلمہ شہادت، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ان میں سب سے بنیادی مرکزی وہ نماز ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج بھی مسلمانان پاکستان کے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں، وہ جو کہا جاتا ہے کہ گلاس کو کیسے بیان کریں، آدھا خالی ہے کہ آدھا بھرا ہوا. 10-15% سے زیادہ نہیں ہے کہ جو پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے. دوسرے لفظوں میں 85-90% وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. یہ ایک الگ ڈائلیما ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ بحیثیت مسلمان نماز فرض ہے. صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے جسے اللہ نے استطاعت دی ہو، سفر خرچ زاد راہ جس کو میسر ہو اس کے لیے حج فرض ہے۔ یہ پہلا لیول ہے ہماری دینی ذمہ داریوں کا، اس پر بھی کتنا پورے اتر رہے ہیں یہ انتہائی شرمناک صورتحال ہے، لیکن کم سے کم یہ تو معلوم ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہاں یہ فرائض، کیونکہ اگلے فرائض کا تو شعور ہی نہیں ہے جو قرآن یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ وہ بقیہ تین لیول جو ہیں وہ تو ہمارے حافظے سے ہی نائب ہو گئے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، دوسرا لیول کیا ہے؟ اپنے رب کی بندگی اور غلامی اختیار کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اسی کو قرآن مجید ایک دوسرے انداز سے واضح کرتا ہے۔ جب اللہ کو رب مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، تو اس کا پھر منطقی تقاضا کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ہے بندگی۔ ہم ساری دنیا کو بتاتے ہیں بڑے فخر سے کہ ہمارا دین وہ ہے جس میں زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں تفصیلی رہنمائی موجود ہے، وہ انفرادی زندگی سے متعلق ہو، اجتماعی زندگی سے متعلق ہو، گھر کے معاملات ہوں، بازار کے ہوں، عدالت کے ہوں، ریاست کے ہوں، حکومت کے ہوں، بتاتے ہیں نا۔ وہ کس لیے یہ احکامات؟ قصیدہ پڑھنے کے لیے۔ بندگی یہ ہے کہ ان تمام احکامات پر عمل کرو، جس کا کہہ دیا کرو اس پر عمل کرنا ہے، جس سے روک دیا گیا اسے باز آ جاؤ، یہ بندگی کا تقاضا۔ اور یہ بندگی اللہ کی جبرن نہیں ہونی چاہیے، اس میں ایک محبت کا اور ایک یوں کہنا چاہیے کہ اپنی خود رضا سے چاہت کا رنگ آنا چاہیے، کہ اس لیے وہ واقعی ہمارا مولا ہے، وہ آقا حقیقی ہے، وہی تو ہے جس نے اشرف المخلوقات بنایا، یہ زندگی اسی کی تو آتا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے؟ رازق وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ جب وہ آقا حقیقی ہے تو واقعتاً اس کے سامنے سر جھکانے میں بھی لطف آئے، اس کی ہر بات، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا زندگی کا نصب العین بن جائے۔ یہ مارے باندھے کی اطاعت نہیں ہے کہ کسی ایک شخص نے دوسرے کو غلام بنا لیا اور اب وہ جبرن وہ کہہ رہا ہے کہ میری بات مانو، حالانکہ انسانیت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ ہاں وہ رب، وہ خالق، وہ مالک، سب کچھ اسی کا دیا ہوا، اس کے آگے تو سب گردن بھی جھکے گی، اس کے ہر حکم کو، اس پر عمل کرنا ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھیں۔ یہ ہے اصل میں بندگی، پرستش اللہ کی جو مطلوب۔ یہ دوسرا لیول ہوا۔ اب تیسرا لیول، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیکی اور خیر کے کام کرو۔ اب اس میں بہت سی باتیں آئیں گی، وقت کم ہے۔ اصلاً اس میں خدمت خلق کے کام مراد ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے کہا یہ کرو وہ کرو، یہ فرض ہے یہ واجب ہے، کر لیا، لیکن اور بہت سے کام بھی ہیں نیکی اور خیر کے، دوسروں کے کام آنا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی تکلیف رفع کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ خدمت خلق کے کام، یہ نیکی کے کام، یہ بھلائی کے کام، انسانیت کی ہمدردی کے کام۔ لیکن ان میں سب سے بڑی خدمت خلق کون سی ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلا دینا بھی خدمت خلق ہے۔ کوئی قرض کے بندھن میں جکڑا ہوا ہے، اس کی اتنی مدد کر دینا کہ وہ اس قرض کے بندھن سے نجات پا جائے، بہت بڑی خدمت خلق۔ اسی لیے کہا گیا تھا غلاموں کو آزاد کر دینا بہت بڑی خدمت خلق ہے اس دور میں۔ لیکن اس سے اوپر ایک اور لیول ہے، ایک اور ڈائمنشن ہے خدمت خلق کا، وہ کیا ہے؟ لوگوں کی عاقبت اور آخرت سنوارنے کی فکر کرنا، ان تک اللہ کا یہ پیغام پہنچا دینا تاکہ وہ بھی اللہ کے بندے بن جائیں اور اپنی آخرت سنوار سکیں۔ سب سے بڑی خدمت خلق یہ ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں اسی کو واضح کیا گیا کہ اے مسلمانوں، اس خدمت خلق کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا۔ یہ خدمت خلق اس سے پہلے کون کر رہا تھا؟ نبی اور رسول کرتے تھے، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر کئی بار ہوا یہاں پر، ان کی تاریخ کے 1400 سال ایسے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گیا جب کوئی نہ کوئی نبی یا رسول موجود نہ ہو. ایک ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی موجود ہیں، دو دو رسول موجود ہیں. وہ یہ کیا کام کر رہے تھے؟ وہ یہ والی خدمت خلق کر رہے تھے. وہ بھی تھی اپنی جگہ، دنیاوی کام، ان کے اندر مدد، ان میں لوگوں کی مشکلات اور تکالیف کو رفع کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، لیکن اصل رخ کیا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، در در دعوت دے رہے ہیں دین، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، انہیں اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، یہ دعوت. آؤ اس صراط مستقیم کی طرف جو تمہیں آخرت میں اس خسارے سے اور ناکامی سے اور عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. یہ سب سے بڑی خدمت ہے، اس لیے کہ یہ زندگی تو بڑی عارضی ناپائیدار ہے، یہ تو گزر ہی جانی ہے، اصل مسئلہ وہاں درپیش ہوگا. ابدی زندگی وہ ہے، حقیقی زندگی وہ ہے، دائمی وہ ہے، اور وہاں جو ناکام ہو گیا اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے جس کا تم تصور کر سکتے ہو، اس سے بھی آگے کر سکتے. تو اس سے، اس عذاب سے بچانے کی کوشش کرنا یہ ہائیسٹ درجے کا خدمت خلق کا کام ہے. اے مسلمانوں، یہ سارے کام تمہیں کرنے ہیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. دیکھیے قرآن مجید کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس میں کوئی مبالغہ آرائی ہے تو ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، خطرے بھی پڑ جائے گا. یہ اللہ کا کلام، اس میں کوئی لفظ کوئی حرف زائد نہیں، انہو لقول الفصل، فیصلہ کن کلام ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو تاکہ فلاح پاؤ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر تم چاہتے ہو آخرت کی کامیابی، وہ ابدی زندگی میں، وہ جنت، اس راستے پر چلو گے تو ملے گی، ان دینی تقاضوں کو پورا کرو گے تو وہ نعمت تمہیں حاصل ہوگی، وہ فلاح. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہوگا یہی کافی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جھٹلا رہے ہیں اس قرآن میں. اب آخری چیز جو آ رہی ہے، جو اس امت کے لیے خاص طور پر ہے، اور وقت کم ہے لیکن وہ اہم ترین ہے، نماز روزہ سب جانتے ہیں، عبادت رب کا تصور بہت سے لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو چکا ہے کہ پوری زندگی میں رب کی بندگی اور غلامی اور اطاعت، یہ ہے عبادت. اور نمبر 3، افعال خیر، خدمت خلق کے کام، نیکی کے کام، اور اس میں چوٹی کا کام، لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لے کر آنا، اللہ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا اور انہیں اس کی طرف کھینچنا بلانا. یہ دعوت اور تبلیغ، یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یہ اضافی کام خاص طور پر اس امت کے لیے لازم ہے. کیوں لازم ہے؟ آگے بات آ جائے گی. چنانچہ فرمایا، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اب جہاد کرو، محنت کرو، کوشش کرو، قربانی دو، ایثار کرو، سٹرگل کرو اس راہ میں، اللہ کی راہ میں، جتنی کہ اس راہ میں محنت اور کوشش اور جہاد کا حق. یہ اللہ کی راہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ کی راہ یہی کام ہے جو نبی اور رسول کیا کرتے تھے، دعوت اور تبلیغ. ہماری اس قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ فریضہ شہادت علی الناس ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا کر دین کی گواہی ان پر قائم کر دینا کہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا رب چاہتا کیا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا وہ صراط مستقیم جو ہے اس کے مائل سٹونز کون سے ہیں، وہ کون سی راہ عمل ہے جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے جس پر چل کر فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہوا جا سکتا ہے. لوگوں تک اس پیغام کو عام کرنا اور سمجھانے کا حق ادا کر دینا، یہ ہے شہادت الناس. اور ظاہر بات ہے کہ اس کام کے لیے انہی 24 گھنٹوں میں سے وقت نکالنا پڑے گا. ہمارے اپنے بزنس اور ملازمت سے کوئی وقت نہیں بچتا ان کاموں کے لیے، یہ دین کی گواہی، اسی لیے آگے الفاظ آ رہے ہیں، جہاد کس لیے کرنا ہے؟ یہ محنت، کوشش، ایثار، سٹرگل، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تو گواہی دیں تم پر، دین کی گواہی تمہارے ساتھ رسول نے قائم کر دی تم پر، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، شدید محنت کے نتیجے میں وہ نظام قائم کر کے گواہی قائم کر دی، جس کی پھر برکات کا ظہور ہوا دور خلافت راشدہ میں. یہ ہے اسلامی نظام، جسے دیکھ کر پھر لوگ اتنی تیزی سے اسلام کی طرف آئے کہ 30 سال کے عرصے کے اندر اندر کئی بر آدموں پر اسلام پھیل چکا تھا. یہ گواہی قائم کی رسول نے تم پر، اب تم نے یہ گواہی قائم کرنی ہے پوری نوع انسانی پر. یہی دین کی گواہی، اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں وہ نظام قائم کرتی. یہ مشن ہے اس امت کا جو اس امت کو عطا ہوا. اور یہاں اب آپ جوڑ لیجئے کہ یہ کام کون سا تھا، یہ رسولوں کا کام تھا. اس سے پہلے رسالت کی دو کڑیوں کا ذکر آیا، فرشتوں میں سے ایک رسول، انسانوں میں سے ایک رسول. اب انسانوں میں سے رسول کا تصور ختم ہو چکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت مکمل ہو گئے اور یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. اب پوری نوع انسانی تک کون پہنچائے گا؟ وہ فرشتہ خود آ کر پہنچائے گا ہر شخص تک؟ نبی تو کوئی آئے گا نہیں. اب یہ ذمہ داری ہے جس کے لیے یہ امت منتخب کر دی گئی. وجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا اس عظیم کام کے لیے، اس مقدس مشن کے لیے، اس کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوگی، وقت بھی نکالنا ہوگا، مال بھی خرچ کرنا ہوگا، جس و جان کی توانائیاں بھی لگانی ہوں گی. کیسے لگانی ہوں گی؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. ویری سمپل. آپ نے کیسے کام کیا تھا؟ مکی دور میں جہاد کیا ہو رہا تھا؟ اسی قرآن کا پیغام پہنچانا ہے. اسے قرآن نے کہا ہے وجاہدھم بہ جہادن کبیرا، اے نبی ان کے ساتھ جہاد کیجئے، شمشیر، فولادی شمشیر کے ذریعے نہیں، اس قرآن کے ذریعے سے. یہ پہلا مرحلہ ہے جہاد کا. جہاد فی سبیل اللہ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اگرچہ اس سے بھی پہلے ایک جہاد ہے، وہ جہاد مع نفس. جب آپ طے کر لیں گے کہ ارکان اسلام کی بھی پابندی کرنی ہے اور پوری زندگی میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، بندگی اللہ کی، غلامی اختیار کرنی ہے، تو سب سے پہلے آپ کو جہاد کرنا پڑے گا اپنے ہی نفس کے ساتھ. قدم قدم پر یہ رکاوٹ بنتا ہے. پھر شیطان ہے جو اس میں وسوسے ڈالتا ہے، بھوکے مارتا ہے. ان سب کے ساتھ کشتی کرنی پڑے گی. اسی لیے صوفیاء کے ہاں مجاہدہ مع نفس کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. پہلا جہاد تو خود اپنے آپ سے. پہلے بھی کئی دفعہ اقبال کا وہ شعر میں نے سنایا، بہت خوبصورت ہے اس بات کو، حقیقت کو بیان کرنے میں، کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. فجر کے لیے اٹھنا، یہ ارکان اسلام کی پابندی ہے نا، آپ نماز کا طے کر لیں، وہیں سے جہاد شروع ہو جائے گا. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. یہی فیصلہ ہو گیا، یہی کشمکش شروع ہو گئی. تو قدم قدم پر یہ کشمکش اپنے نفس کے ساتھ بھی ہوگی. یہ تو اندر ایک داخلی مارکا ہے، لیکن جو بیرونی مارکا ہے اور جس کے لیے یہ امت منتخب کی گئی، وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ، کہ جو کام اس سے پہلے رسول کرتے رہے وہ اس امت کو کرنا ہے، اللہ کے اس پیغام کو قیامت تک پوری نوع انسانی تک پہنچانے کے ذمہ دار کون ہے. ختم نبوت کا یہ لازمی تقاضا ذہن میں رکھیے. چنانچہ جو لوگ اس مہر کو توڑنا چاہتے ہیں وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ کیا آج ضرورت نہیں ہے ہدایت کی؟ آج تو زیادہ ضرورت ہے، اب تو انبیاء کا سلسلہ اور زیادہ ہونا چاہیے تھا کثرت کے ساتھ، عقلی طور پر سوچیے. لیکن نہیں، یہ فیصلہ ہے اللہ کا. ہاں، یہ کام اللہ نے اس امت کو دے دیا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کام تو اپنی جگہ ہے لیکن اب یہ امت وسط ہے، یہ درمیانی امت ہے، یہ بقیہ نو انسانی اور اللہ کے درمیان لنک قائم کرنے کے لیے یہ امت واسطہ بن رہی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے برپا کیا گیا، یہ امت تشکیل دی گئی دوسروں کے لیے، ان تک اللہ کے دین کو پہنچانا، تبلیغ دین، اللہ کے پیغام کو پہنچانا، قرآن کو پہنچانا اور انہیں اسلام کی طرف، ایمان کی طرف دعوت دینا، یہ کام ہے اس امت کے ذمے، اور اس کے لیے جہاد، محنت، کوشش فرض. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، محنت کرو، کوشش کرو، سٹرگل کرو، وقت بھی نکالو، جسم و جان کی توانائیاں بھی کھپاؤ، مال بھی خرچ کرو اس راہ میں، کتنا جتنا کہ اس راہ میں محنت کا حق ہے. واجتباکم، چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ نے تمہیں ایک بہت اونچے مشن کے لیے منتخب کر لیا، اسی نسبت سے تمہیں کہا گیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو جس نے خود بھی راہ ہدایت پر رہنا ہے اور دوسروں کو بھی راہ ہدایت کی طرف بلانا ہے. اخرجت للناس، یہ دعوت کا کام، یہ تبلیغ دین کا کام، یہ شہادت اور الناس کا کام، یعنی پہنچا دینا صرف ایسے نہیں کہ ایک دفعہ پہنچا دیا فارغ ہو گئے. شہادت اور الناس کیا ہے؟ پہنچانا اس درجے میں، اس طریقے سے، بار بار مختلف اسالیب میں، ہر ممکن طریقے سے بات کو سمجھانا کہ اس پر حجت تمام ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میں بات سمجھ نہیں سکا. اس کام کے لیے محنت کرنی ہوگی، اب وقت نہیں ہے، اگرچہ یہ آیات کا حق ادا نہیں ہوا، اس پر انشاءاللہ آئندہ بھی بات ہوگی. دیکھیں اس امت کے ذمہ تو یہ تھا کہ خود تو اس پر عمل کرے ہی، پوری نو انسانی تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے وہ محنت اور جدوجہد کرے، جس کا آخری درجہ قتال ہے، قتال فی سبیل اللہ. صحابہ کرام نے یہ سب کچھ کیا، ان تمام مراحل سے گزرے، تب ہم تک پہنچایا دین. لیکن آج سب سے بڑھ کر ضرورت یہ ہے کہ امت کو یاد کروایا جائے کہ یہ تمہاری دینی ذمہ داریاں ہیں، یہ مشن اللہ نے تمہیں دیا تھا، اور اس مشن کے اندر جو تم نے مجرمانہ غفلت کی ہے، اسی کی وجہ سے آج اللہ کے عذاب کی زد میں ہو. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قرآن مجید میں کوئی چیز مبہم نہیں چھوڑی گئی، واضح کر دیا گیا کہ مسلمان امت اگر دین سے بے وفائی کرے، اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے، تو دنیا میں اس کے اوپر ذلت اور مسکرت کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، جو آج اس وقت ہمارے اوپر باقاعدہ مسلط ہے. نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی کی فلاح بھی اسی پر موقوف ہے، اس کی شرائط بھی ہے، اور یہی کچھ کام کرو گے تو دنیا میں بھی اللہ کی مدد آئے گی. لیکن اب آغاز کہاں سے ہوگا؟ سب سے پہلے مسلمانوں کو اللہ کا یہ پیغام پہنچایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا عام کیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، اب یہ قرآن اے مسلمانوں جو تم تک پہنچایا، اب میری جانب سے دوسروں کو پہنچاؤ، چاہے ایک ہی آیت ہو. کسی شخص نے ابھی ایک آیت یاد کی ہے، سمجھیے وہ دوسروں تک پہنچا دے، پوری دنیا میں پہنچانا ہے. لیکن آج سب سے پہلے ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو پہنچایا جائے، اور اپنے اس اجتماعی فریضے کی ادائیگی کے لیے مل جل کر کوئی جماعت بنائی جائے، وہ کام کرے اس کو، اور اس کو پہلے اپنے مسلمانوں میں، اور تاکہ پھر آگے پوری دنیا میں پھیلایا جا سکے. یہ ہے فریضہ دعوت کا، شہادت اور الناس کا. تبلیغ اور دعوت ایک ہی کام کے لیے دو الفاظ ہیں. تبلیغ ہے پہنچانا اللہ کا پیغام، اور دعوت یہ ہے کہ پھر انہیں ایمان لانے کی دعوت دینا کہ آؤ اس رستے کو اختیار کرو. یہ رسول پہلے کرتے رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو فریضہ عطا کر دیا، بلغوا عنی ولو آیا، اب تم لوگ میری طرف سے ادا کرو. خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ ذہن میں لائیے، فرمایا جب سب سے گواہی لے لی کہ کیا میں نے حق نصیحت، حق خیرخواہی، حق تبلیغ ادا کر دیا؟ اور سب نے کہا کہ یقیناً آپ نے آخری درجے میں حق ادا کر دیا ہے تبلیغ کا. تو فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ یہاں موجود ہیں جن تک یہ بات پہنچ گئی، اللہ کا پیغام پہنچ گیا، اب وہ پہنچائیں ان تک جو یہاں موجود نہیں. یہ اللہ کے رسول یہ ذمہ داری ہم پر ڈال کر گئے تھے، اسی کو ادا کریں گے. اور مسلمانوں کے اندر سب سے پہلے ذمہ داری ادا کر کے اور پھر آگے بڑھانا اور اس کے لیے اجتماعی جدوجہد کرنا، یہ وہ راہ عمل ہے جو یہاں پر دیا گیا. ارکعوا واسجدوا، ارکان اسلام کی پابندی کرو. وعبدوا ربکم، پوری زندگی میں اللہ اور رسول کی اطاعت، اللہ کی بندگی. وفعلوا الخیر، خدمت خلق کے کام. اور اس خدمت خلق میں جو چوٹی کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا اور ان کی آخرت سنوارنے کی فکر کرنا. اس کے لیے تو محنت، کوشش، جہاد، مجاہدہ، جان و مال کا ایثار، یہ تمہیں کرنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے تاکہ تم اللہ کے ہاں فلاح پاؤ. تو یہ فلاح جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی عطا کرے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ کام اب مسلمانوں میں کیا جائے. جن لوگوں کو ہوش آ جائے کہ یہ ہمارا مشن ہے، وہ اب ایک جماعت جدوجہد اختیار کرے. کوئی جماعت اگر یہ کام کر رہی ہے اس میں شریک ہو جائیں، اور جو لوگ شریک ہیں الحمدللہ تنظیم اسلامی بھی جس کام کو لے کر اٹھی ہے وہ یہی شہادت الناس کا کام ہے. لیکن آپ دیکھیے کوئی بھی جماعت ہو اس میں شامل ہو کر اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، اور خاص طور پہ جو لوگ اس کا فیصلہ کر لیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمت عطا کرے، تو پھر وہ لگ جائیں اس کام میں، اس نبوی مشن کو آگے بڑھانے میں. اس کی جو برکات ہیں دنیا میں بھی اللہ کی مدد آئے گی، اور جو اس کا اخروی ثواب ہے. ایک حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں. حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے، وہ راہ ہدایت پر آ جائے تمہاری دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی کہیں بڑی دولت ہے. عربوں کے ہاں جو قیمتی، سب سے زیادہ قیمتی چیز شمار ہوتی تھی وہ سرخ اونٹ. کسی کے پاس اس کا ایک ریوڑ ہو، اس سے کہیں بڑی دولت یہ ہے کہ تمہارے ذریعے سے، تمہاری محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے. دینا اس کا کام ہے ہدایت دینا، لیکن محنت کرنا تم پر لازم ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اس دعوت کے کام کے لیے محنت، کوشش، ایثار اور قربانی کرو جتنا کہ اس کام کے لیے حق ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.